الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نماز کے آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی نماز کو وسوسوں کے ہجوم سے بچانا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے کہ ان سے محفوظ رہنا آسان نہیں ہے. یعنی آدمی جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے طاق کر دی. طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں نہیں آتے. اور یہ چیز کوئی بعید از قیاس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں شیاطین جن و انس بھی اپنا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. جب نیکی ہو، جب خیر کا موقع ہو، جب خدا کی طرف رجوع ہو، اور نماز سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں جس کا بس چلتا ہے وہ بس سے ڈالتا ہے. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دی ان کو کہ وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کریں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ پکڑ کر کسی غلط راستے پر لے جائیں گے، یا آدمی کو اس طرح معوف کر دیں گے کہ وہ صحیح بات کو سمجھ نہ سکے. بس دلوں میں وسوسے ڈالنے ہی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، اور یہ وہ ڈالتے ہیں. تو اس سے آدمی کو اپنی نماز کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے جتنی محبت ہے، شیطان کو اتنی اس سے دشمنی. نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا اس کے ساتھ قرب کا اظہار ہے، تو اللہ کو اس سے محبت ہے. شیطان کو ظاہر ہے کہ اس سے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ کے قریب جب بندہ ہوتا ہے تو شیطان سے دور ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید نے ایک اور مقام پر، میں اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ دے چکا ہوں، واضح کر دی ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کے بعد شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. میں یاش ان ذکر رحمان نقیز لہو شیطان فہو لہو قریب. لہذا نماز شروع کرتے ہی وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف رجوع کیا ہے، تو غفلت میں وہ انسان کو خدا کی یاد کی طرف آنے نہیں دیتا. انسان آ جائے تو پھر اس کی نماز کو خراب کرنے اور اس کی یاد دہانی میں خلل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے استاد امین حسن اصلاحی نے شیطان کے اس حملے سے حفاظت کی تدابیر بیان فرمائی، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک عام بات تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت یہ حالت محسوس کرے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. یعنی جیسے ہی اسے معلوم ہو کہ شیطان اس کی نماز میں خلل انداز ہو رہا ہے، اللہ کی یاد میں خلل انداز ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے پروردگار سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس آدمی کی طرح اپنی نماز کی حفاظت اور تکمیل کے لیے مستعد ہو جائے جس کو دشمن کے حملے کی اطلاع ہو چکی. یعنی جیسے اگر دشمن کے حملے کی اطلاع ہو تو آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے، مستعد ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، غفلت چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی معلوم ہو کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے، تو آدمی کو اسی طریقے سے مستعد ہو جانا چاہیے. ایک ایسے شخص کی طرح کہ اس نے یہ عزم کر لیا ہو کہ وہ دشمن کے علی رغم اپنی نماز پوری کر کے رہے گا. یعنی گویا آدمی کو اس وقت ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر شیطان میری نماز کو خراب کرنا چاہے گا، تو جس عزم کے ساتھ وہ حملہ آور ہوگا، اس سے زیادہ عزم کے ساتھ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی نماز کو پاکیزگی کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، صحیح التفات کے ساتھ ادا کروں. اور یہ عزم کر کے کرے گا کہ وہ ان وسوسہ اندازیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. آدمی کی یہ جو مستعدی ہے، یہی بسا اوقات شیطان کے سارے طلسم کو باطل کر دیتی ہے. یعنی جیسے ہی آدمی اپنے آپ کو بیدار کرتا ہے اور مستعد ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا، تو اندر سے اس عزم کے ساتھ جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو شیطان کا طلسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے کلمات صرف اپنے جی ہی میں نہ پڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ وہ خود ان کو سن سکے اور ان کے معنی پر دھیان کر سکے. اگر آپ بالکل دل ہی میں پڑھیں گے تو وسوسوں کے زیادہ حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہے. تھوڑی سی آواز کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے کہ جو سری نمازیں ہیں ان میں آپ بلند آواز سے قرات تو نہیں کرتے، لیکن اتنی آواز کے ساتھ پڑھیے کہ آپ اس کو خود سن سکتے ہو، اور کسی حد تک معنی پر دھیان کر کے پڑھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان کے وسوسوں سے بڑی حد تک نجات ہو جائے گی. یعنی اس کو شکست دینے کا یہ طریقہ ہے. البتہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے دوسرے پاس کھڑے ہونے والوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. یعنی جب آپ تھوڑی سی بلند آواز سے نماز پڑھتے ہیں، تو اتنی آواز رکھیے کہ جس سے دوسروں کی نماز میں کوئی خلل اندازی نہ ہونے پائے. یہ چیز خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، معاملات میں بھی، نیکی اور خیر میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائے. یعنی انسان کے جو حقوق دنیا میں قائم کیے گئے ہیں، ان میں یہ ایک بڑا حق ہے، اور ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت، نیکی یا اس نوعیت کی جتنے بھی خیر کے کام انسان اپنے لیے کرتا ہے اس کا اس کو اجر ملتا ہے. جو فرض چیزیں ہیں ان کے علاوہ باقی تمام نوافل ہیں، اور وہ اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سے بڑا اجر پاتا ہے. لیکن کسی دوسرے انسان کو اذیت دینا یہ ہر حال میں ایک حرام کام ہے، ہر حال میں ایک ممنوع کام ہے، اور اس کی نوعیت بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات مساجد میں بیٹھتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، کوئی نیکی اور خیر کا اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ تو نیکی اور خیر کا ایک کام کر رہے ہیں، لیکن گرد و پیش کے ماحول میں اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے، کسی بیمار کو ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے بچے کا کوئی امتحان ہے اور وہ اس کی تیاری کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک شور و غوغا برپا کر دیا ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. تو اس لیے نماز میں ذرا سی آواز بلند کرنے پر بھی یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ یہ ملحوظ رکھیں کہ کسی دوسرے کی نماز میں آپ فلن انداز نہ ہو جائیں. جب یہ احتیاط اس درجے میں ہے تو کسی کو اذیت دینا اور کسی کے لیے اس طرح کا سامان کر دینا کہ سونا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا جرم ہے. یہ جو چیز ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا اور آپ نے معنی پر دھیان کیا، تو یہ چیز وسوسے کو دور کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے. جب آدمی کا ذہن معنی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وسوسوں کی وادیوں میں بھٹکنے سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ مفید اور کارگر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ اور بلند رکھنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے کہ خیالات وہی ہجوم کرتے ہیں جو ہماری عام زندگی کے خیالات ہوتے ہیں، تو اگر عام زندگی میں بھی خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور بلند رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاقی آلودگی نہ ہو. بلندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ادنا چیزوں ہی میں ہر وقت مشغول نہ رہے، بلکہ اس کے سامنے کوئی اعلیٰ مقاصد ہوں، سوچنے کی اچھی چیزیں ہوں، پڑھنے کی اچھی چیزیں ہوں، غور کرنے کی اچھی چیزیں ہوں، تو اس سے اس کے خیالات میں بلندی پیدا ہوتی ہے. یہ بلندی اگر عمومی طور پر اس کے خیالات میں ہے اور پاکیزگی کا اہتمام کیا گیا ہے تو پھر اس کا پورا امکان ہے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا اور وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. وہ ہمیشہ ایسی چیزیں سوچے جو اس کے لیے بھی دین و دنیا میں نافع ہوں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والی. یعنی ایسی چیزیں آدمی کو عام طور پر بھی، دماغ کی چکی تو چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ انسان سوچتا ہے، تو ایسی چیزیں اسے سوچنی چاہیے جو اس کے لیے دین میں نفع بخش ہو، جو دنیا میں اس کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہوں اور ترقی دینے والی ہوں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن کی چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اگر آدمی اس میں صاف ستھرا غلہ ڈالتا ہے تو وہ صاف ستھرے غلے کو پیستی رہتی ہے اور اس سے نہایت عمدہ آٹا برآمد ہوتا رہتا ہے. اس کے برعکس شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہیں، وہ موقع پاتے ہی اپنے کنکر پتھر کی مٹھی بھر کر اس میں جھونک دیتا ہے اور یہ چکی اس کو دلنا شروع کر دیتی ہے. یعنی دماغ کو تو اپنا کام کرنا ہے، تو آپ چاہیں تو اس میں آپ گندم ڈال دیں اور چاہیں تو کنکر ڈال دیں، وہ اس کو پیسنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز چکی کے نظام کو بالکل درہم برہم کر دیتی ہے. یہ حادثہ اگر بار بار پیش آنے لگے، یعنی آپ بار بار اس میں کنکر پتھر ہی ڈالتے چلے جائیں، غلاظت ہی اس میں ڈالتے چلے جائیں، تو دماغ کی چکی چلتی رہتی ہے اور اس کو پیستی رہتی ہے. بار بار یہ ہوگا تو چکی اس کو تو خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں اچھا آٹا تیار کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ جاتی. یعنی پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ خیالات جب اتنے آلودہ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو خراب کر بیٹھتا ہے، تو پھر اچھے خیالات کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور نماز سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ انسانی ذہن کے لیے، دماغ کے لیے، اور خدا کے کلام سے بڑھ کر، اور سورہ فاتحہ سے بڑھ کر، اور قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. انسان اپنے دماغ کو اتنا خراب کر لیتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ گندم بھی اس میں ڈالیے تو بھی آٹا کرکرا ہی نکلتا ہے. یعنی پھر یہ نوبت ہو جاتی ہے کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب بھی درمیان میں خیالات کی اسی طرح کی آلودگیاں در آتی ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دماغ کسی اچھی چیز کو سوچنے اور بلند چیزوں میں مشغول ہونے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. جو آدمی اپنے ذہن میں اچھے خیالات کی پرورش کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی آدمی نے اگر اچھے خیالات کی نگہداشت کی ہے اور وہ انہی چیزوں میں مشغول رہا ہے، تو نماز میں اس کو وسوسے سے کم لاحق ہوتے ہیں. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں اگر اچھی چیزوں میں اشتغال ہے اور آپ انہی کو سنتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں، انہی کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ نوعیت ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جس طرح کے خیالات سے مانوس ہوتا ہے اسی طرح کی روحانی غذا اس کو نماز میں مل جاتی ہے. اور اگر کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسے پست نہیں ہوتے کہ نماز کے بلند مقصد سے بالکل بے جوڑ ہو جائیں. یعنی اگر پھر کوئی خیالات آتے بھی ہیں نماز کے دوران میں، تو وہ خیالات نماز کے ساتھ مناسبت رکھنے والے خیالات ہوتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب حضور و شہود کی نماز میں بھی کبھی کبھی خارجی حالات خلل انداز ہو ہی جاتے تھے. انہوں نے اپنی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے, کبھی کبھی عین حالت نماز میں ان کا ذہن ایران و شام میں لڑنے والی فوجوں کی ترتیب میں مشغول ہو جاتا تھا. جس زمانے میں وہ قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے بیان کیا خود کہ نماز کے دوران میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کا نقشہ سامنے آ گیا ہے اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہوں. ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے. یعنی سیدنا عمر اگر ایران و شام میں لڑنے والی جہاد کرنے والی فوجوں کی ترتیب میں کھو گئے ہیں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو اصل میں نماز سے غفلت ہی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے, لیکن بڑا فرق ہے اس کھو جانے میں جو کسی غیر کی گلی میں ہو اور اس کھو جانے میں جو اسی کے کوچے میں ہو جس کے در کی تلاش ہے. تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. یعنی آدمی اگر کھویا بھی ہے تو کہاں کھویا ہے, اس کا لحاظ کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آدمی اپنے عمومی خیالات کو پاکیزہ رکھے, اپنی عمومی مشغولیتوں کو بہتر رکھے, تو اس کا اثر پھر اس کی نماز پر بھی پڑتا ہے. اور نماز کے دوران میں بھی اگر کوئی غفلت ہوتی ہے تو وہ غفلت گویا اسی کی گلی میں ہوتی ہے, یہ صورتحال ہو جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کو سمجھ کر اور پوری توجہ سے پڑھا جائے. یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کے دو حصے ہیں, ایک اس کے اعمال ہیں ایک اس کے اذکار ہیں. اعمال کے حد تک تو آدمی رکوع سجود کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قرآن کا کوئی حصہ ملا رہے ہیں, کوئی تسبیح کر رہے ہیں, کوئی تحمید کر رہے ہیں, کوئی دعا کر رہے ہیں, کوئی مناجات کر رہے ہیں, تو آخر اس کا کوئی مطلب ہوگا, اس کے کوئی معنی ہوں گے, تو ان کو سمجھ کر اور پوری توجہ سے پڑھا جائے. ہم نے اوپر نماز کے جو اذکار بیان کیے ہیں اس سے پہلے, یہ اذکار بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, ان میں دیکھیے تو اللہ کی حمد و ثنا ہے. یعنی ان اذکار میں کیا باتیں ہیں جو حضور نے ہم کو سکھائی؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے, اس کی تکبیر ہے, اس کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعتراف و اظہار ہے. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں نمایاں ہوتی ہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جا رہی ہے, کہیں اس کی ثنا کی جا رہی ہے, اس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے, اس کی تکبیر کی جا رہی ہے, اور کہیں اس کی تسبیح کر کے اس کو ہر عیب سے آپ پاک قرار دیتے ہیں. پھر اس سے دعا مناجات ہے, پھر سب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت ہے. یہی چیزیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں, ان دونوں کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے, اور جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگی جاتی ہے کہ مجھے پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے ہیں. یہ دعا آدمی کرتا ہے, اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قرآن مجید. تو دعا اور جواب دعا کا یہ تعلق جو ہے اس کو علامتی طور پر نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یعنی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قرآن کا کوئی حصہ ملا دیتے ہیں. یعنی آپ نے جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی تو گویا نماز علامتی طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ وہ سیدھی راہ کہاں ملے گی, وہ قرآن میں ملے گی, تو قرآن کا کوئی حصہ بھی آپ پڑھتے ہیں. اچھا, پھر جس ترتیب سے انہیں پڑھا جاتا ہے اس سے مقصود اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے مانگنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, اور یہ اگر مل سکتی ہے تو قیامت تک کے لیے اب صرف قرآن ہی سے مل سکتی ہے. وہ نماز آپ کو روزانہ یہ درس دیتی ہے کہ آپ جیسے ہی سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور فوراً بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں, تو گویا پکار کر نماز آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو خدا کی ہدایت مانگو. نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے, باقی چیزیں ضمناً حاصل ہو ہی جائیں گی. مانگنا ہے تو سب سے پہلے یہ مانگو. چنانچہ نماز میں آپ دیکھیے کہ ہدایت کی دعا کرنے کے بعد اور اس شعور کے ساتھ کہ ہدایت ملے گی کہاں سے, اللہ کی کتاب قرآن مجید سے, پھر باقی دعاؤں کا موقع آتا ہے. یعنی اب آپ نے دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے وہ بھی مانگیے, قعدے میں مانگیے, آپ سجدے میں مانگیے, آپ جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اس وقت مانگیے, لیکن یہ جو پہلی دعا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے, اور اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید. ہمارے استاذ مولانا امین حسن اسلائی نے ایک جگہ لکھا ہے, یہ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی اور دعا نہیں. یہ دعا خود خداوند عالم کی سکھائی ہوئی ہے. اس میں بندہ جس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے اس سے بہتر طریقے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور جو کچھ مانگتا ہے اس سے بہتر کوئی دوسری چیز مانگنے کی ہو ہی نہیں سکتی. خدا نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے, اور اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصلی مانگنے کی چیز کیا ہے. یعنی جب سورہ فاتحہ خدا کی سکھائی ہوئی ہے تو گویا خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ مانگو کیسے اور یہ بھی بتا دیا کہ مانگنے کی اصل چیز کیا ہے. جب سوال کی تمہید بھی ٹھیک ہو, جو چیز مانگی گئی ہے وہ بھی مانگنے کی ہو, اور تنہا اسی سے مانگنے کی ہو جس سے مانگی جا رہی ہے, اور دینے والا بھی تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہو, تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. یعنی جب اس اہتمام سے یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا سے ہدایت کی دعا کریں اور وہ پوری نہ ہو. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے, یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کے ہر حصے میں وہ اصل چیز موجود ہوتی ہے جس کی تعلیم و دعوت کے لیے قرآن اترا ہے. یعنی قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ آپ جہاں سے بھی اس کو پڑھیے وہ اصل پیغام پہنچ جائے گا. خدا کی صحیح تعریف, زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ, آخرت کا بیان اور جزا و سزا کا ذکر اس کے ہر حصے میں ملے گا. اسلوب اور انداز بیان بدلے ہوئے ہوں گے, کہیں ایک بات قانون کی شکل میں ہوگی, کہیں معزت کی شکل میں, کہیں قصے کی شکل میں, کہیں تمثیل کے پیرائے میں, کہیں دھمکی کا انداز ہوگا, کہیں پیار و محبت کا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا یا سنا جائے تین آیتوں کے بقدر ہی صحیح. آپ تین آیتوں کا انتخاب کر لیں کہیں سے اور آدمی کے سامنے نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں اس حقیقت کی یاد دہانی نہ ہو جائے جو اس کی زندگی کے رخ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے. یعنی کوئی تین آیتیں بھی آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اپنی بات اس خوبصورتی کے ساتھ اصل میسج کی حد تک بیان کر دے گا کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل میں کیا بات ہے جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے. اس سے واضح ہے کہ نماز کے لیے یہ اہتمام کس قدر ضروری ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے. یعنی اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے آدمی تو اس کو فاتحہ کو کس طرح سمجھ کر پڑھنا چاہیے, قرآن کو کیسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے, اس لیے اسے جاننا چاہیے کہ کس چیز کے ذریعے سے سرگوشی کر رہا ہے. یعنی یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر بے سوچے سمجھے پڑھنے میں کیا حرج ہے, تو حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں, چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنی ارضداشت پیش کر رہے ہیں, تو ذرا یہ تو جان لیجئے کہ کیا کر رہے ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے نا. تو اس سے گویا آپ نے تعلیم دی کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے. جب تک آدمی اس طرح نہیں پڑھتا, چنانچہ استاد امام نے لکھا ہے, یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی دعائیں اور صورتیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور وہ معلوم ہیں تو پھر ان پر ہر روز اور ہر وقت غور کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ جب اس کو سمجھ لیا تو یہ کافی ہے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ نماز کی اور نماز کی دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف ہیں. نماز معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید, اس سے رہنمائی اور استعانت کی طلب اور توبہ و استغفار کے لیے پڑھی جاتی. یعنی نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ آپ کو کوئی نئی معلومات حاصل کرنی ہے, اس کے مواقع دوسرے ہیں. یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا سے اپنے عہد کو آپ تازہ کر لیں, اور اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا سے رہنمائی اور اس کی مدد طلب کرنے کے لیے آپ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیں. اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر اس دوران میں کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو اس پر توبہ و استغفار کر لیں. یہ مقصد آخر بے سوچے سمجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو جائے گا؟ یعنی اگر نماز کا مقصد یہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر موقع پر آدمی کو پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, اور اپنے پروردگار سے کیا عرضداشت پیش کر رہا ہوں. تو یہ مقصد آخر بے سوچے سمجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کا ذہن اور دماغ حاضر نہ ہو؟ یعنی یہ لازم ہے کہ پھر آدمی غور کر کے دیکھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے دعا کر رہا ہوں تو کیا ہے, مناجات کر رہا ہوں کیا ہے, میں نے تسبیح کی ہے تو اس کا مدعا کیا ہے, میں نے حمد کی ہے تو اس کا مدعا کیا ہے, میں نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا ہے تو اس کا مدعا کیا ہے. چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز کو ریا سے محفوظ رکھا جائے. یہ حقیقت ہے کہ نماز کی سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ خطرناک آفت یہی ہے. ریا کا مطلب ہے دکھاوا, یعنی اس سے نماز کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنی مخفی قسمیں ہیں, یہ جو ریا ہے اس کی اتنی مخفی قسمیں ہیں, ایسی چھپی ہوئی قسمیں ہیں کہ محتاط سے محتاط آدمی بھی اس کی بعض قسموں کے حملے سے اپنی نماز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. یعنی ریا یا دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے، لیکن اس کی بڑی چھپی ہوئی اور بڑی پوشیدہ قسمیں ہیں، اور خطرناک اس وجہ سے کہ نماز کے لیے اخلاص شرط ہے. نماز کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اور ریا اخلاص کے منافی. یعنی جب دکھاوا آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور آ گیا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ریا کو شرک سے تعبیر کیا ہے. یعنی اس میں آپ کے اخلاص میں اور آپ کی نیت میں اور آپ کے محرکات میں خدا کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جاتا ہے. اس کے علاج کے لیے استاد امام کے نزدیک دو چیزیں ضروری ہیں. وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی ریا کی مختلف شکلوں سے اچھی طرح واقف ہو. یعنی جب ریا اتنی خطرناک بیماری ہے، دکھاوا اتنی خطرناک بیماری ہے، تو آدمی کو اس سے واقف ہونا چاہیے. ایسے ہی جیسے اگر کوئی بیماری آپ کو معلوم ہو جائے کہ خطرناک ہو گئی ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم دیا جائے، بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، کیسے کیسے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اور اسی طرح کی بعض دوسری کتابوں کا مطالعہ ریا کی اقسام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے. امام غزالی سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی نفسیات کا اتنی خوبی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کبھی احیاء العلوم میں ان کے اس طرح کے تجزیے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے باطن میں ایک آدمی اتر گیا ہے. یعنی وہ اکھاڑ اکھاڑ کر آپ کو اور ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلا کے یہ بتا دیں گے کہ یہ آفت یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے، یہاں سے اثر انداز ہوتی ہے. ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی اس کو پکڑ سکے اور اگر چاہے تو اس کی اصلاح کر سکے. یہ واقفیت عام لوگوں کے لیے جس قدر ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری علماء دین اور اہل تقویٰ کے لیے ہے. یہ ریا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں عام لوگ ذرا کم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بڑے علماء اور بزرگ لوگ اور اسی طرح امت کے رہنما اور اہل تقویٰ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ ریا دنیا داری کے بیس میں کم آتی ہے، یہ دینداری کے جامع میں زیادہ آتی ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا داری میں اس کو آپ بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ آتی بھی کم ہے، لیکن دینداری کے جامع میں یہ بہت آتی ہے، اور ایسی ایسی پرفریب شکلوں میں آتی ہے کہ بڑے بڑے علماء دین اور بڑے بڑے مشائخ کے وقت اس کے چکمے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بسا اوقات اپنے زہد و ریاضت کی زندگی بھر کی پونجی گوا بیٹھتے ہیں. یعنی یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر ایک بار آ جائے تو معلوم نہیں کس کس زاویے سے انسان کا احاطہ کر لیتی ہے. تو اس کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ آدمی ریا سے واقف ہو جائے بہت اچھی طرح، کہ یہ کیسی شکلوں میں آتی ہے، کس طرح حملہ آور ہوتی ہے، اور کیسے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے. دوسری چیز جو اس کے لیے مفید ہے، یعنی آدمی ریا پر قابو پانے کے لیے، دوسرا اقدام یہ کر سکتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرض نماز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جو اس بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں. یہ نماز شب کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے اور نفس کے لیے نہایت سخت ہے، اور اس کو مخفی رکھنے کی بھی تاکید ہے. اس وجہ سے جو لوگ محض دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتے. یعنی یہ نماز تو بہرحال خلوتی میں پڑھی جائے گی، اس کی ہمت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یا تو بے ریا ہوں یا ریا کے فتنوں سے واقف ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے ہی کے لیے تہجد کے گوشہ خلوت میں آ کے چھپے ہوں، وہی لوگ اس کو صحیح معنی میں اپنے لیے مفید پا سکتے ہیں. یہ نماز ریا کا سب سے زیادہ مفید علاج ہے، سب سے اچھا علاج جو ہے وہ یہی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کی رازداری کو قائم رکھ سکے. بعض لوگ اس سلسلے میں بھی ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یا تو مختلف پردوں میں اپنی شب بیداری اور تہجد خوانی کا اشتہار دیتے ہیں، یا ان کے شاگرد اور مرید حضرات یہ خدمت انجام دیتے ہیں. یعنی اس میں پھر ایک چیز آ جاتی ہے، جس چیز سے علاج کرنا مقصود تھا وہی اور بیماری کا باعث بن جاتی ہے. ایسی صورت میں یہ نماز اس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ کچھ مفید نہیں رہ جاتی، بلکہ کچھ مزید ریا پرور بن جاتی ہے. یعنی یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ جس دعا سے علاج کرنے جا رہے ہیں کہیں وہ جراثیموں کو اور زیادہ نشو نما دینے والی نہ بن جائے، اس کا لحاظ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ آداب ہیں، یعنی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ نماز کے باطنی آداب تھے جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا. ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس سے جو نماز وجود میں آتی ہے، یعنی اگر خدا توفیق دے، نماز تو ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھی لیتے ہیں، لیکن اگر ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو وہ کیسی نماز ہوگی، اس کی بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے انہوں نے. نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو عجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہ نیچی کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، پاؤں برابر کیے ہوئے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بالکل بے تعلق، سنجیدگی اور خاموشی کی تصویر، ادب اور وقار کا مجسمہ، کبھی اپنے خالق و مالک کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کبھی اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، کبھی ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا اور التجا کرتا ہے۔ غرض عاجزی اور تذلل کی جتنی شکلیں بندہ اختیار کر سکتا ہے، ادب اور وقار کے ساتھ ان ساری شکلوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح ایک نماز پڑھنے والے کی جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ صاف گواہی دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک و مولا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو یہ یقین تو وہ ضرور رکھتا ہے کہ اس کا مالک و مولا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی نماز ہے جس کو احسان کی نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز فقہی نماز سے ایک مختلف مزاج رکھتی ہے۔ تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے معتبر نماز یہی ہے۔ یہ نماز نماز پڑھنے والے کے باطن کا عکس ہوتی ہے۔ اس نماز میں نمازی کے دل کا خضوع اور خشوع جھلکتا ہے۔ اس میں خدا کے آگے بندے کی صرف کمر ہی نہیں جھکتی، بلکہ اس کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ صرف اس کی پیشانی ہی خاک آلود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روح بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز ہے کہ جس نماز کو پڑھنے کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیے، اور جس کو ایک درجہ کمال پر اپنے سامنے رکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نماز کا یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نماز کی مختلف اقسام کو دیکھیں گے، جیسے جمعہ کی نماز ہے، جیسے عیدین کی نماز ہے، جیسے بعض نفل نمازیں ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد نماز سے متعلق کی قانون کی کا مطالعہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، لیکن نماز اپنی حیض کے لحاظ سے اب پوری ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بعض حضرات حیّ علی الصلاۃ کے الفاظ کے بعد کھڑے ہونے کو احادیث کے مطابق کہتے ہیں، جبکہ باقی مسالک اللہ اکبر کے ساتھ ہی جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درست بات بتا دیں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ درست بات بتا دیں، گویا یہ تو طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی درست نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اسلام میں آداب بتائے گئے ہیں نماز با جماعت کے، ان میں یہ ہے کہ مقتدیوں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جبکہ امام کھڑا ہو جائے، یعنی امام سے پہلے ہی جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ ہاں جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ جب آپ نے ایک شخص کو امام مقرر کیا ہے، یعنی امام کے لیے الگ آداب ہے، اس کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، لیکن امام کھڑا ہوگا تو پھر مقتدی کھڑے ہوں گے۔ اب امام بیٹھا ہوا ہے مصلے کے اوپر تو تکبیر کہی جا رہی ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو حیّ علی الصلاۃ کے بعد بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، یعنی کم سے کم اس وقت تو کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ امام اس سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا، پہلے کھڑا ہو جائے، اگر وہ آیا ہے باہر سے تو کھڑا ہی ہوگا، اقامت ہو جائے گی، لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ جب تکبیر کہنے والا حیّ علی الصلاۃ کہے پھر اسے کھڑا ہو جانا چاہیے، یعنی اس کے بعد بیٹھا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات ہے جو اصل بات ہے، تو باقی جس طرح اس کو لوگوں نے سمجھا وہ آپ کو معلوم۔ جو نماز سواری پر یعنی ہوائی جہاز ریل بس میں پڑھی جائے، کیا اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے جس حالت میں نماز پڑھ لی ہے آپ کی نماز ہو گئی، اس کو ضروری نہیں کہ آپ دہرائیں۔ کیا سفر میں یا کسی بھی اور موقع پر نماز قصر کرنا لازمی ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز پوری نماز پڑھنا چاہے تو کیا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت اطمینان سے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو سفر کی صورت ہو گئی ہے، اس میں میں تو اکثر پوری نماز ہی پڑھتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جناب وقت ہو گیا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔